اب دوسرے طبقے کو لیجئے، وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، اور نہیں تفرقے میں مبتلا ہوئے یہ کون؟ اہل کتاب، یہ عیسائی اور نصارہ، نصارہ اور یہود بنی اسرائیل. وما تفرقوا، وہ نہیں متفرق ہوئے، الا من بعد ما جاءهم العلم، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس العلم آ چکا تھا. یعنی آپ سوچئے یہود کے کتنے فرقے ہو گئے، کیوں ہوئے جبکہ ان کے پاس کتاب موجود تھی؟ عیسائیوں کے کتنے فرقے ہو گئے، کیوں ہوئے جبکہ کتاب موجود تھی؟ معلوم یہ ہوا کہ ان کا تفرقہ کیوں ہوا، اندھیرے میں نہیں ہوا. ایک ٹھوکر وہ ہوتی ہے جو انسان اندھیرے میں کھاتا ہے، اندھیرے میں ٹھوکر لگی تو آپ اس کو قابل معافی سمجھیں گے کہ مجبوری ہے، لیکن اگر پوری روشنی ہو اور اس روشنی میں کوئی شخص ٹھوکر کھائے تو آپ ملامت اسے کریں گے کہ آنکھیں کھول کر چلنا چاہیے، روشنی ہے، کوئی اندھیرا نہیں ہے، تمہارے سامنے پتھر تھا تمہیں نظر کیوں نہیں آیا؟ تو یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ ان میں جو تفرقہ ہوا ہے وہ کسی اندھیارے میں نہیں ہوا. من بعد ما جاءهم العلم، اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا، اس روشنی کے اندر جو ٹھوکر کھائی اور اس روشنی میں جو یہ متفرق ہوئے اور تفرقے میں مبتلا ہوئے تو کیوں ہوئے؟ یہ لفظ جو ہے آپ کے پاس وہ موجود ہے تو انڈر لائن کر لیجئے، یہ اہم ترین لفظ ہے اس موضوع پر، بغیم بینہم، آپس میں ایک دوسرے کی زدم زدہ، ایک دوسرے پر بغاوت، ایک دوسرے پر ڈومینیٹ کرنے کا جذبہ، یہ ہے اصل شے. یہ نہیں کہ آپ کسی شے کو پہچان نہیں رہے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا قرآن کہتا ہے کہ یہود حضور کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو، کیوں نہیں مان رہے؟ یہ زدم زدہ ہے، یہ تعصب ہے، یہ کون اونچا کون نیچا، بغیر بغاوت، کسی کے اوپر تعدی کرنا، کسی پر چڑھائی کرنا، یہ بغا کا اصل مفہوم ہے. بغا و تغا، تغا کہتے طغیانی، دریا اپنے اگر حدوں کے اندر ہے تو ٹھیک ہے، ذرا نکل گیا تو طغیانی پر ہے. تو بغاوت اپنے حد پر کوئی رہے تو ٹھیک ہے، تعدی کرے گا تو بغاوت ہے. تو یہ بغیم بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑنا، آپس میں ایک دوسرے پر بالا دستی حاصل کرنا، اس کو اگر جدید اصطلاح میں آپ سمجھنا چاہیں تو ایڈلر ایک بہت بڑا ماہر نفسیات ہے، اس کا اپنا ایک فلسفہ ہے. اس کے نزدیک انسان کے محرکات عمل میں جو سب سے زیادہ پوٹنٹ ہے وہ ہے دی ارج ٹو ڈومینیٹ، دوسروں پر تسلط، غلبہ حاصل کرنا، دوسروں پر ڈومینیٹ کرنا، دوسروں پر اپنی دھونس جمانا، دوسروں پر اپنے اقتدار کا تخت جمانا، دوسروں کو اپنے نیچے لینا، یہ جذبہ انسان کا اس کے نزدیک قوی ترین جذبہ ہے. ویسے یہ جتنے بھی ماہرین نفسیات اس دور کے ہوئے ہیں ان سب کی ایک بدقسمتی یہ ہے کہ ان کی نگاہ ایک ایک چیز پر جم گئی ہے اور انہوں نے سمجھا یہی سب کچھ ہے. اگر فرائیڈ کو سیکس نظر آیا تو اس نے کہا سیکس ہی سیکس ہے، باقی کچھ نہیں. یہ تو اگر ماں محبت بھری نگاہ سے بیٹے کو دیکھے گی تب بھی سیکس ہے، اور باپ نے اگر بیٹی پر محبت بھری نگاہ ڈالی ہے تو یہ بھی وہ شفقت پدری یا شفقت مادری وہ جانتے ہی نہیں، وہ تو جانتے یہ سارا سیکس کا کھیل ہے، ایڈیپس کمپلیکس ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. تو ان کی حماقت صرف اتنی ہے کہ ایک حقیقت کو دیکھتے ہیں لیکن اسے پھول کے اوپر جو ہے وہ تھوپ دیتے ہیں، ہوتی حقیقت ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیکس ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے انسان کا، اس میں کوئی شک نہیں. یہی تو چیز ہے جس کی وجہ سے یہ ستر اور پردے کے احکام قرآن نے دیے. کیوں دیے؟ اگر سیکس کے اندر اتنی زیادہ قوت نہ ہوتی، اگر اس کے اندر انسان کے لیے اتنی کشش نہ ہوتی تو کبھی اتنی قدغنیں لگانے کی ضرورت نہیں تھی. یہ اتنا پوٹنٹ فیکٹر ہے کہ اس کو در حقیقت زنجیر میں باندھنا آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے یہ ساری حفاظتی تدابیر ہیں، جسم کو اس طرح ڈھک کر رکھو، اس طریقے سے ستر کا معاملہ ہے، یہ حجاب کا معاملہ ہے، سیگریگیشن ہے، فری انٹرمکسنگ نہ ہو مردوں اور عورتوں کی، یہ ساری اسی لیے تو ہے. تو سیکس یقیناً ایک پوٹنٹ فیکٹر ہے، لیکن یہ نہیں کہ بس سیکس ہی سیکس ہے اور کچھ ہے نہیں. اسی طریقے سے مارکس کو پیٹ نظر آیا، اس نے کہا پیٹ ہی پیٹ ہے اور کچھ نہیں. ہر شے جو ہے وہ صرف انسان کا معاش کا مسئلہ ہے اور کچھ نہیں ہے. مذہب بھی معاش کے تابع، اور فلسفہ بھی، اور اخلاقیات بھی، اور ساری ایتھیکل ویلیوز بھی، یہ سب معاشیات کے تابع ہیں. اسی طریقے سے ایڈلر صاحب کو یہ چیز نظر آ گئی ہے، یہ بھی حقیقت، دی ارج ٹو ڈومینیٹ، اپنا تسلط، اپنا غلبہ، فوقیت، تفوق حاصل کرنا، یہ در حقیقت یہ بھی ہے انسان کے اندر. لیکن یہ وہ چیز ہے جسے کہ قرآن قرار دے رہا ہے سارے تفرقے کی جڑ. یہ تفرقہ خلوص سے نہیں ہوتا، خلوص سے اختلاف ہوتا ہے. اچھی طرح سمجھ لیجیے، ان دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے. اختلاف اور ہے، تفرقہ اور ہے. اختلاف تو یہ بھائی آپ کی رائے یہ ہے، میری رائے یہ ہے، کوئی حرج نہیں، آپ اپنے طریقے پر عمل کیجئے، میں اپنے طریقے پر کرتا ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ یہاں باندھنے چاہیے، باندھ لیجئے، مجھے کوئی اعتراض نہیں. میں سمجھتا ہوں ہاتھ کھول کر نماز پڑھنی چاہیے. میں ابھی ہو کر آیا ابو ظبی تو پہلی مرتبہ میں نے دیکھا ہے, کیونکہ وہاں کا جو حکمران خاندان ہے وہ مالکی ہے. آج تک کسی مالکی کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ہوا تھا, لیکن جس مسجد میں جہاں میرا قیام تھا اس کے قریب کی مسجد میں ویسے متاثر ہوا. وہ اس جو وہاں کے جو رئیس ہیں اور امیر ہیں ان کے رشتے دار ہیں اور منسٹر ہیں, لیکن نماز وہ پڑھاتے ہیں مسجد میں. تو میں پورے اہتمام کے ساتھ ان کے پیچھے, اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ کوئی شخص صاحب حیثیت ہو, اس کی معاشرے میں کوئی اہمیت ہو اور وہ نماز پڑھائے تو وہ امامت کا جو تصور اسلام دیتا ہے اس سے قریب تر ہے. لہذا میں نے بڑے یعنی اطمینان کے ساتھ اور بڑی میں کہوں گا کہ شوق کے ساتھ ان کے پیچھے نمازیں پڑھی, اور وہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے اللہ اکبر کیا کہ پہلے دن تو میں حیران ہوا یہ کیا ہوا, یہ ہاتھ باندھنا بھول گئے. بعد میں مجھے خیال آیا کہ یہ شاید مالکی ہیں, اور میں بالکل پیچھے. واقعہ یہ ہے کہ اتنے انہیں دعائیں یاد ہیں, اتنے اذکار انہیں ازبر ہیں, فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر جتنی دیر تک وہ دعائیں پڑھتے رہتے ہیں وہ یعنی واقعہ میں بہت متاثر ہو کر آیا ان صاحب کی ذاتی شخصیت. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہاتھ یہاں باندھ کے نماز پڑھنا چاہتے ہو باندھ لو, کھول کے پڑھنا چاہتے ہو کھول لو, یہ اختلاف ہے. اور اگر یہ ہو کہ اس کے پیچھے اب نماز نہیں ہوتی, اب ہماری نماز علیحدہ ہوگی, ہماری مسجد علیحدہ, یہ تفرقہ ہے, یہ کٹ جانا ہے, یہ من دیگرم تو دیگری ہے. تو تفرقہ اور شے ہے, اختلاف اور شے ہے. اختلاف امام مالک میں, امام احمد ابن حنبل میں, اختلاف امام مالک اور امام ابو حنیفہ میں ہے, اختلاف امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں میں ہے. قاضی ابو یوسف کی رائے اور ہے, امام محمد شیبانی کی رائے اور ہے, امام ظفر کی رائے اور ہے. تو اختلاف تو قطعاً کوئی بری شے نہیں, بلکہ اختلاف تو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی کریشن کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے. دو انسانوں کی شکلیں ایک جیسی نہیں, دو انسانوں کی انگوٹھے کے یہ جو نقش ہیں یہ ایک جیسے نہیں. تھمب امپریشن کی بنیاد پر آپ لوگوں کو پہچانتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ اختلاف میں کوئی بری بات نہیں ہے, تفرقہ برا ہے. اور تفرقہ جہاں بھی ہوتا ہے وہ خلوص سے نہیں ہوتا, وہ تفرقہ ہمیشہ جو ہے وہ ہوتا ہے بغیم بینہم, وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیم بینہم, نہیں تفرقے میں مبتلا ہوئے یہ مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس العلم ہدایت روشنی اللہ کی آ چکی تھی. اور کس لیے ہوئے؟ آپس میں زدم زدہ, ایک دوسرے پر فوقیت حاصل کرنے کے لیے, ایک دوسرے پر بالا دستی کے حصول کے لیے. ولولا کلمۃ سبقت من ربک, اور اے نبی اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے پا چکی نہ ہوتی, ایک بات طے پا چکی ہے, اللہ تعالیٰ مہلت دے گا, اللہ تعالیٰ نے رسی دراز کی ہے, وہ فوراً نہیں پکڑتا بلکہ جتنی مہلت اس نے جس کے لیے لکھ دی ہے اتنی مہلت وہ دے گا. یہ بات ذہن میں رکھیے ذرا, جب ابو جہل مار رہا تھا حضرت سمیہ کو رضی اللہ تعالی عنہا, کتنے صحابہ کے دل میں یہ آرزو ہوتی ہوگی کاش اس بدبخت کا ہاتھ شل ہو جائے, کاش کہ اس کے اوپر فالج گرے کہ یہ ہماری ایک بہن کو اس طرح مار رہا ہے. اور وہ تو مسلمان شاید اس وقت اپنی جانے ہتھیلی پر رکھ کر اس کی تکہ بوٹی کر دیتے, لیکن جیسا کہ میں انقلاب کے مراحل کے ضمن میں بیان کر چکا ہوں اور کل پھر مجھے بیان کرنا ہے, کورنگی میں جو میری تقریر ہے وہ اسی موضوع پر ہے, پاکستان میں اسلامی انقلاب کیا کیوں اور کیسے اسی موضوع پر. تو اس میں یہ ہے کہ حکم نہیں تھا, اجازت نہیں تھی, بدلہ لینے کی اجازت نہیں تھی, حکم یہ تھا کہ مار کھاؤ تمہارے ٹکڑے اڑا دے, لیکن تمہیں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں, صبر کرو جھیلو. لہذا وہ مجبور تھے, لیکن دل میں تو خواہش ہوتی ہوگی کہ کاش اس کا ہاتھ شل ہو جائے, یہ ہاتھ جو کوڑا اٹھا کر یہ مار رہا ہے اس سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ پر, کاش کہ اس کا یہ ہاتھ یہی پر شل ہو جائے. لیکن نہیں, اللہ نے رسی دراز کی ہوئی ہے, اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے, جب تک وہ مہلت ہے جو کچھ کر رہا ہے کرے. ہمارے بندوں کے لیے یہ آزمائش ہے, آزمائش ہی نہیں تربیت کا ذریعہ ہے, ان کے اندر ایمان اور نکھر رہا ہے, ان کے یقین میں اور اضافہ ہو رہا ہے, ان کے اندر جو اگر کوئی کسی درجے میں کوئی کھوٹ ہے ان آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے گزر کر وہ کھوٹ ختم ہو رہا ہے. لہذا ہر شے کی ایک حکمت ہے. فرمایا ہے نبی اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک وقت معین کے بارے میں فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا, لقضی بینہم, تو ان کے مابین معاملات چکا دیے جاتے, ان کا فیصلہ کر دیا جاتا, ان کا قصہ چکا دیا جاتا. لیکن یہ کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی ہے, لہذا اب یہ جو کچھ کر رہے ہیں آپ کی مخالفت میں, ریشہ دوانی جو کر رہے ہیں, سازشیں کر رہے ہیں, اس کی انہیں چھوٹ ہے. ابھی اللہ کی پکڑ جب آئے گی تو انما بطش ربک لشدید, لیکن جب تک وہ پکڑ نہیں آتی اللہ کی طرف سے انہیں مہلت ملی ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ, اس ٹکڑے کو بھی اچھی طرح انڈر لائن کیجیے اور یاد کیجیے گا, اور وہ لوگ کہ جو وارث بنائے گئے کتابوں کے ان کے بعد لفی شک منہ مریب، اب اس کے بارے میں ایک شک اور شبہ کے اندر مبتلا ہے، اور وہ شک بھی وہ ہے کہ جو دل میں خلجان پیدا کر دینے والا ہے۔ یہ کیا بات فرمائی؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا، نبی کو کتاب دی، اب اس کے بعد کچھ عرصے تک تو امت نے کتاب کو تھاما، نبی کے راستے پر چلے، اس کے بعد بدعات، اس کے بعد نئی رسومات، اس کے بعد تفرقہ، اس کے بعد اختلاف۔ کتابیں پڑھ رہے ہیں، تورات کے عالم ہیں، آپس میں دست و گریبان ہیں، اسی تورات کو پڑھ رہے ہیں، وہ اس کو کافر کہہ رہا ہے، وہ اس کو کافر کہہ رہا ہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگلی نسل کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے۔ آج جو آپ اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، علماء کا اختلاف، علماء آپس میں دست و گریبان، فلاں فلاں کے کفر کا فتویٰ دے رہا ہے، وہ اس کے کفر کا فتویٰ دے رہا ہے، اس کی نماز اس کے پیچھے نہیں ہو رہی، اس کی نماز اس کے پیچھے نہیں ہو رہی، اور غضب خدا کا یہ کہ دونوں حنفی، بریلوی بھی حنفی اور دیوبندی بھی حنفی، لیکن حنفی حنفی کے مابین اس طرح کا بیر، اس طرح کی دشمنی، جیسا کچھ کہ ہوا تھا پچھلے سال بادشاہی مسجد لاہور پر، باقاعدہ مارکاٹ جو ہے وہ سرگرم ہوا اور جہاں کے کئی لوگ زخمی ہوئے۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ مسجدوں پہ حملے، مسجدیں جو ہیں انگلستان کی مسجدوں میں تالے پڑوا دیے، انگلستان کی مسجدوں میں کتوں کو داخل کرنا پڑا ہے، وہ جو آپس میں مسلمان دست و گریبان تھے تو کتوں کے ذریعے سے ان کو چھوڑ کر، کتوں کو ان پر، تو انہیں ایک دوسرے سے علیحدہ کیا گیا ہے۔ یہ ہے جو دین کی نیک نامی کا ذریعہ بن رہے ہیں کچھ لوگ انگلستان میں جا کر، کہ یہ ہے ہمارا دین، یہ بھی دین محمدی کے ماننے والے، وہ بھی دین محمدی کے ماننے والے، لیکن یہ کہ دوسروں پر جو اثر ہوگا سو ہوگا، پہلا نقد اثر جو ہوتا ہے خود اپنی نوجوان نسل پر ہوتا ہے، وہ دین سے برگشتہ ہو جاتی ہے۔ دین میں اگر کچھ ہوتا تو ان کا رویہ یہ ہوتا، دین میں اگر کوئی خوبی ہوتی تو ان کا طرز عمل یہ ہوتا، یہ لوگ اپنی اپنی مسندوں کو سنبھال کر بیٹھے ہوئے، اس کے سوا انہیں دین سے کوئی غرض نہیں، کوئی دلچسپی نہیں۔ یہ ہے وہ نتیجہ کہ جو پیدا ہوتا ہے سب سے خطرناک، کہ نئی نسل، آنے والی نسل، وہ دین سے برگشتہ ہو جاتی ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ، اور وہ لوگ کہ جو ان کے بعد کتاب کے وارث بنائے گئے، لفی شک منہ مریب، وہ اس کتاب ہی کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہو گئے۔ اگر اس قرآن میں خیر تھا تو یہ کیا ہو رہا ہے جو ظاہر ہو رہا ہے؟ ہم نے تو قرآن نہیں پڑھا، دیکھیے میں بات وہ کر رہا ہوں جو صحیح صحیح بات آپ کے معاشرے میں ہے، کہ ایک شخص کہتا ہے میں نے تو قرآن نہیں پڑھا بھائی، میں تو اس لیے گمراہ ہوں، یہ تو قرآن کے پڑھے ہوئے ہیں، ان کو کیا ہوا ہے؟ ان کا کردار کیا ہے؟ ان کا طرز عمل کیا ہے؟ یہ قرآن کے حافظ، یہ قرآن کی ایک ایک جو ہے لفظ کے بارے میں بتا دیں گے کہ اس کا اعراب کیا ہے، اور ذرا زبر اور زیر کی غلطی ہو جائے تو پکڑ لیں گے، لیکن قرآن مجید نے ان کے کردار پر کیا اثر کیا ہے، ان کو جو آپس میں پھاڑا ہوا ہے، تو اس کے جو اصل جو بدعتمادی پیدا ہوتی ہے خود اس قرآن کی طرف سے ہوتی ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ، نتیجہ یہ نکلتا ہے علماء کے اس تفرقے کا کہ پھر جو لوگ ان کے بعد وارث بنتے ہیں اس کتاب کے، وہ کتاب ہی کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ شک وہ کہ جو مریب کہتے ہیں، ریب کہتے ہیں، دل میں دغدغہ پیدا ہو جائے، خلجان پیدا ہو جائے، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ وہ ہے شک منہ مریب، ایک ایسے شک میں مبتلا ہو گئے کہ جس نے ان کے دلوں کے اندر خلجان پیدا کر دیا۔ اب دونوں باتیں صاف ہو گئیں، اب ذرا نوٹ کیجئے، اسی کو اپلائی کیجئے، تھوڑا سا آخر میں تو میں نے اپلائی کر دیا ہے موجودہ ماحول پر بھی۔ اس دور میں اس وقت فرض کیجئے، جیسے کہ دنیا میں اکثر ممالک کے اندر کچھ تحریکیں اٹھیں، ان تحریکوں میں کیا خامیاں ہیں یہ اپنی جگہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، کوئی تحریک بھی کامل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتی، جیسی کہ کامل تحریک تھی محمد الرسول اللہ کی، جس کو کہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی حاصل تھی، جس کو کہ رسول کی رہنمائی حاصل تھی، جس کے رہنما جو ہے معصوم تھے، جس کے رہنما کا تار جو ہے وہی کا جڑا ہوا تھا کہ ہر وقت جو ہے وہ ہدایت آ رہی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ ویسی تو کوئی تحریک نہیں ہو سکتی، کوئی نہ کوئی خامیاں، کوئی نہ کوئی کوتاہیاں، کوئی ہمارے اپنے جو دامن کے داغ اور دھبے ہیں وہ خود ہمارے کام میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، ہماری اپنی کمزوریاں اور تقصیرات ہیں جس کی بنا پر لوگوں کو موقع ہوتا ہے کہ یہ لوگ ہیں دین کے علمبردار اور دین کو پیش کرنے والے، تو ان کو بھی پھر اپنی اس بے دینی پر کچھ تھوڑا سا اعتماد پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سے قطع نظر جب بھی کوئی دینی دعوت اٹھے گی، دو طبقات آپ کو ملیں گے، ایک طبقہ ہمارے جو ہلاک کا ہے، عوام کا ہے، ان میں واقعہ یہ ہے کہ برا نہ مانیے، شرک کی کوئی شکل نہیں ہے کہ جو مشرکین عرب میں تھی اور ان میں نہیں، وہ دین سے اتنی طرح دور ہو چکے ہیں۔ قبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، بالکل وہی کیفیت ان کی، جو قبر کو پوج رہا ہو، جو تازیے کو پوج رہا ہو، جو عرس ہی اس کا کل دین ہے، سوائے ان کے کوئی دین سے سروکار نہیں رہا، آخر کون سا فرق رہ گیا ہے سوائے اس کے؟ بہرحال انہیں ہم کافر نہیں کہیں گے، کلمہ شہادت ادا کر رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اس اعتبار سے قانونا اسلام کے دائرے میں ہے، وہ معاملہ علیحدہ ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے بتائیے کہ وہ اور کیا کرتے تھے؟ انہوں نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ لات اور عزہ اور حبل نے کائنات پیدا کی ہے، جب ان سے پوچھا جاتا تھا ولا ان سالتہ من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ، اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں گے آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے، فوراً کہیں گے اللہ نے پیدا کیے، یہ اتنی توحید ان کے اندر بھی تھی، وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ان دیویوں دیوتاؤں میں کچھ نہیں ہے، صرف اللہ کا عطا کردہ اختیار ہے ان کے پاس، یہی آج ہم کہتے ہیں اولیاء اللہ ہوں جن کو بھی پوجا جاتا ہے، جن کے بازاروں کی پرستش کی جاتی ہے، ان کو اللہ نے دے رکھا ہے، ان کے ہاتھ میں ہے، ان سے ہم مانگتے ہیں تو در حقیقت اللہ ہی سے مانگتے ہیں، ان کے پاس دیا ہوا وہی کچھ ہے جو اللہ نے ان کو دیا ہے، اور ہم ان سے اگر کرتے ہیں تو در حقیقت ان کی شفاعت کی امید ہے، یہی بات وہ کہتے تھے کہ در حقیقت وما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب تر کر دیں گے، ان پہ ذرا تھوڑی بہت اگر ہم ڈڈوت کریں گے تو یہ ہمیں اللہ سے ملا دیں گے، یہ سارے تصورات وہی ہیں، سوائے اس ایک فرق کے کہ مورتیاں بنی ہوئی نہیں ہیں، آج قبروں کا وہی مقام ہے کہ جو مورتیوں کا تھا اس وقت، اور اس کے سوا سر منہ پہ فرق ہے، ایک طبقہ تو یہ ہے، ظاہر بات ہے کہ یہ بات کسی بھی داعی اقامت دین کو سمجھ لینی چاہیے، اس طبقے میں سے تو آسانی سے کوئی ہلنے والا نہیں ہے، اس کے لیے تو قبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، ان میں سے تو معاملہ وہی ہوگا، اللہ جس کو خاص کوئی اللہ کی رحمت جس پر ہو جائے اس کو وہ کھینچ لے، اور جس کو جس کے اندر واقعی کوئی ہدایت کی طلب ہے چھپی ہوئی، اگرچہ وہ ماحول میں ایسے میں رہا ہے کہ وہ ہدایت کی طلب جو ہے نکھر کر سامنے نہیں آ سکی، لیکن اگر ہے، اگر کہیں دل کی گہرائی کے اندر کوئی طلب ہدایت ہے، اللہ ہدایت دے دے گا، ان کا معاملہ تو یہ، اب آگے آئیے جو دعوت اٹھے گی ان کا معاملہ سامنے آئے گا علماء کے ساتھ بھی، وہ علماء دیکھیے میں صاف عرض کر دوں، علماء حق میں یہ مانتا ہوں کہ دنیا کبھی خالی نہیں ہوگی ان سے، یہ در حقیقت ختم نبوت کے لوازم میں سے، کہ جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو جو خلا پیدا ہوا اس کو پر کیا ہے اللہ نے کس چیز سے؟ ایک قرآن مجید کی حفاظت، نمبر ایک یہ کہ اس میں تحریف نہیں ہو سکے گی، نمبر دو مجددین، ہر صدی میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگ اٹھاتا رہے گا جو صحیح صحیح دین کو اثر نو، وہ جو بھی بدعات کا تمار ہوگا اس میں سے پھر وہ صحیح دین کو نکال کر دنیا کے سامنے پیش کر دیں گے، نمبر تین لا تزال من امتی طائفت القائمین علی الحق، تیسری چیز یہ کہ میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ ضرور حق پر قائم رہے گا، کوئی نہ کوئی گروہ چھوٹا ہو بڑا ہو لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا اہل حق سے خالی ہو جائے، یہ بھی ختم نبوت کے اس خلا کو پر کیا گیا ہے کہ جو کام پہلے ایک نبی کی دعوت اگر ختم ہوئی دوسرا نبی آ گیا، اس کی بات لوگ بھول گئے اس سے اگلا آ گیا، اب چونکہ وہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے محمد الرسول اللہ پر، تو جو خلا پیدا ہوا اس خلا کو یہ تین ضمانتیں ہیں جو دی گئی ہیں، ایک قرآن مجید کی حفاظت، اس میں تحریف نہیں ہو سکے گی، نمبر دو مجددین امت، نمبر تین صرف افراد نہیں، مجدد تو افراد ہوتے ہیں لیکن صرف افراد نہیں، گروہ، ایسے گروہ ہمیشہ موجود رہیں گے، چھوٹے ہوں بڑے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، جو حق پر قائم رہیں گے، اسی میں ہے علماء حق کا معاملہ، تو علماء حق تو در حقیقت ہماری سب سے بڑی متاع ہے، ہماری سب سے بڑی قیمتی شے ہے، ان کی طرف رجوع، ان سے استفادہ اگر نہیں کریں گے تو دین ہمیں حقیقت کے اعتبار سے حاصل نہیں ہو سکے گا، لیکن ساتھ ہی یہ جان لیجئے کہ ان علماء حق کے ساتھ ساتھ علماء سو بھی ہے کہ نہیں، اکثریت ان کی ہے کہ نہیں، جتنا زمانہ بگڑا ہے اس میں جہاں عوام بگڑے ہیں علماء کے اندر بھی اب علماء سو کی کثرت ہے، جو اپنے عہدوں اور مسندوں کے پجاری ہیں، جو اپنے مفادات اور اپنے جو بھی مراعات ہیں وہ ان کو رکھتے ہیں پیش نظر، یہ نہیں کہ بات حق کیا ہے اور صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، بلکہ یہ کہ کس چیز کی زد ہمارے چیز پر پڑ رہی ہے، کسی چیز کا کوئی نقصان ہمارے مقام اور مرتبے اور ہماری مسندوں کے اوپر تو نہیں کوئی آنچ آ رہی، یہ چیز جن کے نزدیک بھی فائق ہو جائے گی وہی در حقیقت علماء سو ہیں، اور یہ جان لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ایک زمانہ آئے گا کہ حال یہ ہو جائے گا، غور سے سنیے، مسلمانوں کی مسجدیں آباد تو بہت ہوں گی، مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدا، لیکن ہدایت سے بالکل خالی، نمازی بہت، مسجد بڑی عالی شان، سنگ مرمر لگا ہوا ہے اور قالین بچھے ہوئے ہیں، فانوس جو ہے لٹک رہے ہیں، یہ سب کچھ ہے، اور نمازیوں کی بھی تعداد ہے. وہ تو اقبال نے جو کہا تھا کہ مسجدیں وہ نوحہ کہاں ہے کہ نمازی نہ رہے، برسیہ کہاں ہے کہ نمازی نہ رہے، لیکن یہ کہ حضور کی حدیث میں بالکل دوسری بات ہے، مساجدہم عامرۃن، ان کی مساجد بڑی آباد ہوں گی، وہی خراب من الہدا، لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی. وعلماؤہم، اور مسلمانوں کے علماء، شر من تحت ادیم السما، آسمان کی چھت کے نیچے جو مخلوق ہیں ان میں بدترین لوگ علماء ہوں گے. من عندہم تخرج الفتنہ وفیہم تعود، ان کے اندر سے فتنہ برآمد ہوگا، انہی کے اندر گھس جائے گا، جو فتنہ اٹھے گا ان کے اٹھائے اٹھے گا اور انہی کے اندر وہ پھیلے گا. آپ نوٹ کیجئے، آخر دین الہی جو ہے اس کے تصنیف کرنے والے علماء ہی تھے. اکبر کے نام پر تو تہمت ہے، اکبر کو اندر یہ صلاحیت کہاں تھی کہ وہ نیا دین تصنیف کر لے؟ وہ تصنیف کر کے دینے والے ابو الفضل اور فیضی جیسے صاحب علم اور صاحب فضل شخصیت ہیں. ابو الفضل اور فیضی وہ شخص کے جس نے بے نق تفسیر لکھ دی قرآن کی، پورے قرآن کی تفسیر جس میں کوئی لفظ حرف ایسا نہیں آیا کہ جس میں نقطہ بھی ہو، اس کی صلاحیت کا آپ اندازہ کیجئے. لیکن یہ ہے کہ جب یہی علم، جب اس میں بغیم بینہم آ جاتا ہے تو یہی علم جو ہے انسان کا مارے آستین بنتا ہے، یہی علم اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے. علم را بر دل زنی یارے بود، علم را بر تن زنی مارے بود. اس علم کو اگر تم اپنے دل کے اوپر لگاؤ گے تو یہ تمہارا ساتھی ہے، مددگار ہے، یار ہے. اور یہی تن کے اوپر لگاؤ گے، تن پروری کا ذریعہ بناؤ گے تو یہی علم جو ہے یہ سانپ بن کر تمہیں ڈسے گا. یہ ہے وہ معاملہ کہ یہ بات پوچھی جاتی ہے، یہ کیوں نہیں مانتے، ان کی تائید کیوں حاصل نہیں ہو رہی، ان کا کام ہم کرنے کے لیے اٹھے ہیں، یہ علماء دین کا کام تھا کہ جو انہیں کرنا چاہیے تھا. اگر آج ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے تو انہیں تو خوش آمدید کہنا چاہیے تھا. اس کا جواب ہے جو آپ کو اس آیت میں ملے گا، وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك الى اجل مسمى لقضي بينهم وان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. مجھ سے ابھی واقعہ ہوا، یہ ابو ظبی میں ایک بڑے نوجوان عالم دین، قاری حافظ، اور وہ میرے تمام لیکچرز کے اندر شریک رہے 9 دن پورے. وہ آئے میرے پاس جہاں میں مقیم تھا، بہت ہی دبے الفاظ میں خاص حلقے کے علماء کا ذکر کر کے انہوں نے کہا کہ وہ آپ کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے. میں نے کہا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں کیا؟ وہ سب اسی حلقے سے متعلق ہیں، میں نے گن کر، میں نام اس وقت لینا نہیں چاہتا، وہ کتنی شاخوں میں بٹے ہوئے ہیں، کتنے تفرقہ ان کے اپنے اندر ہے. وہ اگر ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کر سکتے، وہ کہ جو ایک ہی بزرگوں کے نام لیوا، ایک ہی مسلک کے ماننے والے. میں تو نہ ان بزرگوں سے فیضیاب ہوا، نہ میں ان درسگاہوں سے میں نے علم حاصل کیا. ظاہر بات ہے کہ مجھے کیسے مان لیں جب ایک دوسرے کو نہیں مان رہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو تفرقے ان کے ہیں. وہ ہے جواب جو یہاں آیا. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ قرآن مجید کو یہ نہ سمجھیے کہ یہ صرف پچھلے زمانے کی باتیں ہیں، ان کو اپلائی کیجئے دور حاضر پر، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب وما تفرقوا الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمى لقضی بینہم وان الذین اورثوا الکتاب من بعدہم لفی شک منہ مریب. اب ان حالات میں اگر کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر بات ہے اس کے لیے اسوہ ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں تیسری آیت جو ذرا طویل آیت ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ حضور سے خطاب اب براہ راست ہو رہا ہے. فرمایا فلذلک فدعو، وہ جو میرا ارادہ تھا کہ ہم یہ وہ اگلی 8 آیتیں بھی پڑھیں، یہ آدھا ورق پھاڑ کر دیتے جائیے گا، یہ پھر کبھی کام آئے گا. آج یہ ایک ورق کی آیات ہی صرف ہو سکیں گی، یہ تیسری آیت میں اب بیان کر رہا ہوں، اسی پر آج کا بیان ختم ہو جائے گا. فرمایا فلذلک فدعو، اب یہ واحد کا صیغہ ہے، خطاب کس سے ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اے نبی آپ اسی کی دعوت دیتے چلے جائیے. فلذلک فدعو، کوئی لفظ مشکل نہیں. ادعو، ادعو کیا ہے؟ امر کا صیغہ، پکارو. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالتی احسن، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ، اور کہیں جھگڑنا پڑ جائے تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ جھگڑو. جھگڑا بھی کرنا پڑے گا، مناظرے کی ضرورت بھی پیش آ جاتی ہے، لیکن اس میں بھی اپنا جو وقار ہے اپنا اخلاقی وقار اس کو مجروح نہ ہونے دو، اس کو برقرار رکھو. وہی لفظ آیا ادعو فلذالک فدعو، تو اے نبی اسی کی دعوت دیتے رہیے. اب آپ لے زالے کا، یہ زالے کا اشارہ ہے، اس میں اشارہ ہے، اشارے کے بارے میں طے کرنا ہوتا ہے مشار الیہ کون ہے، کس چیز کی طرف یہ اشارہ کر رہا ہے. اس کا اشارہ ہے ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو. اے نبی آپ اس کی دعوت دیتے رہیے، آپ پرواہ نہ کیجئے نہ ان مشرکین کی نہ ان اہل کتاب کی، آپ کوئی پرواہ نہ کیجئے کہ کوئی آپ کی بات مانتا ہے کہ نہیں مانتا، بالکل پرواہ نہ کیجئے کہ آپ کی آواز دیواروں سے ٹکرا کر واپس آتی ہے یا یہ کہ دلوں میں اترتی ہے. آپ کا فرض یہ ہے کہ دعوت دیتے چلے جائیں، آپ کا کام ہے اس دعوت پر استقامت، آپ ڈٹے رہیے. فلذالک فدعو واستقم کما امرت، اور استقامت اختیار کیجئے، جمے رہیے ڈٹے رہیے جیسے کہ آپ کو حکم ہوا ہے. اس میں دو باتیں سامنے آئیں، ایک تو کسی بھی مسلمان کے لیے جو واقعتاً اسلام پر عمل کرنا چاہتا ہو جیسے کہ اس پر عمل کرنے کا حق ہے، دعوت کا عمل لازمی ہے، دعوت دے، خود اللہ کا بندہ بنا اللہ کی بندگی کی دعوت دے، اور اس دعوت کا ایک ہدف ہے وہ ہے اقامت دین، محض تبلیغ نہیں، صرف پھیلاتے رہنا نہیں، صرف ایک بات کو عام کرتے رہنا نہیں. تبلیغ تبلیغ میں فرق ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے گا. یہ باہر سے مثال دینے سے زیادہ بات واضح ہوتی ہے، اندر سے مثالیں دوں گا تو شکایت پیدا ہو جائے گی. ایک تبلیغ ہے کرسچینٹی کی، ایک تبلیغ ہے کمیونزم کی، کیا فرق ہے اس میں؟ کرسچینٹی کی تبلیغ محض تبلیغ ہے، مذہبی تبلیغ، صرف ایک عقیدے کو پھیلانا ہے، نظام کوئی ہے ہی نہیں، ان کے پاس قانون ہی نہیں ہے، نظام کیا ہوگا؟ نظام تو بنتا ہے نا قانون کے جمع کرنے سے، قانون دیوانی، قانون فوجداری، قانون وراثت، قانون شہادت، قانون آئلی، ان سب کو جمع کریں گے تو نظام بنا دین کا. کیا چیز حرام ہے، کیا حلال ہے، یہ سود ہے اور یہ جوا ہے، یہ حرام ہے، یہ سارے قوانین مل کر نظام بناتے ہیں. اسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کا سیاسی نظام ہے، یہ معاشی نظام ہے، یہ معاشرتی نظام ہے، یہ آئلی نظام ہے. جہاں شریعت ہی نہیں ہوگی وہاں نظام کہاں سے ہوگا؟ اور موجودہ عیسائیت وہ ہے جس میں شریعت ہی نہیں. حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو یہ کہہ کر گئے تھے کہ ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹروائے لا، یہ جملہ جو ہے حضرت مسیح کے سرمن آف دی ماؤنٹ میں، گاسپل اکارڈنگ ٹو لارڈ میتھیو، آپ کو مل جائے گی، سینٹ میتھیو کی جو گاسپل ہے اس میں سرمن آف دی ماؤنٹ میں جملہ موجود ہے، آج بھی پڑھ لیجئے. لیکن عجیب تماشا ہے یہ تاریخ میں جو ہوتا ہے، بائبل موجود، مسیح کی انجیل موجود، یہ جملہ موجود، اور سینٹ پال نے شریعت منسوخ کر دی، ختم. اب موجودہ عیسائیت جو حقیقت میں پولزم ہے، یہ عیسائیت نہیں ہے، یہ پولزم ہے، تثلیث کا عقیدہ ایجاد کیا پال نے، حضرت مسیح سے کوئی ثابت نہیں کر سکتا اس کو، تو تثلیث کا عقیدہ، کفارے کا عقیدہ، شریعت کے منسوخ ہونے کا عقیدہ، اور عیسائیت کی تبلیغ بنی اسرائیل سے باہر، یہ چار چیزیں وہ ہیں کہ جو در حقیقت ڈسیجن لیے ہیں سینٹ پال نے، ان کی کوئی نسبت حضرت مسیح سے نہیں. حضرت مسیح تو وہی شریعت موسوی لاگو کر کے گئے تھے، اس نے شریعت کر دی منسوخ، تو اب کیا رہ گیا؟ آپ سوچئے اسلام میں شریعت ختم ہو جائے، نہ کوئی شے حلال نہ کوئی شے حرام، کتنا آسان ہو جائے گا؟ شراب پیو اور جو چاہو کرو، کوئی چیز حرام ہے ہی نہیں، کوئی چیز واجب نہیں، کوئی چیز فرض نہیں، نہ نماز فرض ہے، نہ روزہ فرض ہے، نہ زکات فرض ہے، نہ حج فرض ہے. بس یہ کہ لو دائی نیبر ایز دائی سیلف، اپنے پڑوسی سے محبت کرو، خدا سے محبت کرو، اور حضرت مسیح سے اپنا ایک تعلق رکھو تاکہ وہ کفارہ جو بن گئے ہیں آپ کے لیے قیامت میں کام آ جائے، کہ آپ کے سارے گناہ اگر کوئی ہیں وہ ختم ہو جائیں گے چونکہ مسیح کے نام لیوا. اس سے زیادہ آسان مذہب دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ بلکہ در حقیقت مذہب کی نگیشن ہے یہ. تو ایک ہے عیسائیت کی تبلیغ، محنتیں بہت کی ہیں، کہاں کہاں یہ مشنریز پہنچے ہیں آپ کو معلوم ہے، یہ افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، جو اقبال نے کہا کہ دی اذانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، وہ انہوں نے بھی کیا کہ نہیں کیا؟ ہمارے ہاں جیکب آباد کی گرمی کا تصور کیجئے، اور وہاں مشن ہاسپٹل ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے ہاں اوپر جا کر یہ اٹک کے علاقے میں اور حسن عبدال کے علاقے میں کس قدر شدید گرمی پڑتی ہے، اور وہاں انہوں نے ہسپتال بنائے تھے کہ نہیں؟ تو انہوں نے عیسائیت کو پھیلایا، محنت بہت کی، لیکن عیسائیت کی تبلیغ صرف ایک عقیدے کی تبلیغ ہے، اس میں کوئی انقلاب پیش نظر نہیں ہے، اس لیے کہ نظام ہی کوئی نہیں جسے قائم کرنا ہو. میں کہا کرتا ہوں کہ گنجی کیا نہائے کیا نچوڑے، ہے ہی شے کچھ نہیں، بال ہی نہیں ہے تو کس چیز کو نچوڑے گی، کسے کچھ کرے گی؟ اسی طریقے سے جس مذہب میں شریعت ہی نہیں قائم، کس شے کو کرے گی؟ اس کی تبلیغ کا مطلب ہے صرف ایک عقیدے کی تبلیغ، جبکہ اشتراکی تبلیغ کا کیا مطلب ہے؟ انقلابی تبلیغ، اشتراکی تبلیغ کرتا ہے، لوگوں کو ہم خیال بناتا ہے، اپنے خیالات پھیلاتا ہے، اپنا لٹریچر عام کرتا ہے، کس لیے؟ تاکہ اشتراکی انقلاب کا راستہ ہموار ہو، تاکہ نظام بدل جائے. تو جان لیجئے کہ محمد کی تبلیغ انقلابی تبلیغ ہے، وہ صرف ایک مذہبی تبلیغ نہیں تھی، وہ صرف ایک عقیدہ کی تبلیغ نہیں تھی. عقیدہ اس میں ہے، توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، لیکن یہ ساری ریولیوشن اورینٹڈ تبلیغ ہے، یہ انقلابی انداز کی تبلیغ ہے کہ جس میں حضور نے 23 برس میں تبلیغ بھی کی اور نظام بھی اللہ کے دین کا غالب کر دیا، دین کو بالفعل قائم بھی کر دیا. فرمایا فلے زالے کا فدعو، اے نبی آپ کسی کی دعوت دیتے رہیے، آپ دل گرفتہ نہ ہوں، آپ ہمت نہ ہاریں، آپ لوگوں کے رد عمل کی وجہ سے مایوس نہ ہوں. فلے زالے کا فدعو، اقامت دین کی دعوت دیتے رہیے، ڈٹے رہیے، مستقیم کما امرتا، اور جمے رہیے جیسے کہ آپ کو حکم ہوا ہے. ولا تتبع اهواءهم، اور اے نبی آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب مخالفت شدید ہوتی ہے تو انسان بربنائے طبع بشری کچھ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے. اچھی طرح سمجھیے گا، حضور کے معاملے کو ذرا ایک طرف رکھ دیجیے، وہ بڑا سینسیٹیو ایشو ہے ہمارے لیے. دیکھیے، جب بھی کبھی ایسا مرحلہ آتا ہے، انسان کو اس کی طبیعت میں ایک آمادگی پیدا ہوتی ہے کہ کچھ گیو اینڈ ٹیک کرو، کچھ کم پر معاملہ کر لو، یہ پوری کی پوری بات ماننے کو تیار نہیں، تو کچھ کمی کر کے بات منوا لی جائے. یہ شیطان کا ایک بہت بڑا دھوکہ اور فریب ہوتا ہے. قرآن مجید میں حضور کو اس سے متنبہ کیا گیا ہے کئی جگہ پر، لیکن یہ کہ یہ اچھی طرح سمجھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری رہنمائی کے لیے ہے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں کوئی اس قسم کا رجحان پیدا ہونا ہمارے لیے بعید قیاس ہے. لیکن فرمایا بالکل ابتدائی صورتوں میں، فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہنوا فیدہنون، اے نبی ان جھٹلانے والوں کی بات نہ مانیے گا، یہ تو آمادہ ہے کہ ذرا آپ ڈھیلے پڑے تو یہ بھی ڈھیلے ہو جائے. ودوا لو تدہنوا، دوہن کہتے ہیں چکنائی کو، تیل کو، کسی چیز کی چکنی چپڑی باتیں جو ہیں وہ مداہنت کہلاتی ہے. ایک وہ شخص ہے کہ جو اپنے اصول پر ڈٹا ہوا ہے، نو کمپرومائز، ایک مداہنت ہوتی ہے وہ چکنی سطح جس میں کہ پھسل جائے کوئی شے، تو یہ جس کو کہتے ہیں مداہنت، حضور کو روکا گیا، اے نبی فلا تطع المکذبین، ان جھٹلانے والوں کی باتیں نہ مانیے. ودو، وہ چاہتے ہیں، ان کی خواہش ہے، لو تدہنوا فیدہنون، کہ جیسے ہی آپ ڈھیلے پڑیں یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں، کچھ آپ کمپرومائز پر آمادہ ہو تو یہ بھی کمپرومائز کے لیے تیار ہو جائے. اور سنیے آیت سورہ بنی اسرائیل میں، فرمایا یہ لوگ اس پر تلے ہوئے ہیں، اے نبی وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، یہ تلے ہوئے ہیں کہ جو چیز ہم نے آپ پر وحی کی ہے اس میں سے بعض چیزوں سے آپ کو بچلا دیں، اور اگر آپ کچھ اور چیز گھڑ کر اس قرآن کی جگہ پیش کریں تو آپ کا اور ان کا جھگڑا ختم ہو جائے گا اور یہ آپ سے محبت کرنے لگیں گے. سمجھیے، غور کیجئے کتنا پریشر تھا کہ اے محمد یہ آپ کا موقف جو ہے یہ تو بہت ہی ریجڈ ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، آخر کچھ بات ہماری مانیے تو کچھ باتیں ہم آپ کی مان لیں گے. دنیا میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے، کچھ دو کچھ لو، گیو اینڈ ٹیک. وہ جیسا کہ ابھی دستور پر ہوا ہماری اسمبلی کے اندر، وہ پتہ نہیں پہلے سے طے تھا اور ساری اوپر کی نورا کشتی تھی، یا یہ ہے کہ واقعتاً کوئی گیو اینڈ ٹیک ہوا، یہ تو تاریخ بعد میں بتائے گی، ابھی ہمیں کچھ پتہ نہیں، ہم تو صرف ایک ڈرامہ دیکھ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے، می نگریم و می رویم دیکھ رہے ہیں اور چل رہے ہیں. نتیجہ تو بعد میں یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کے منتظر ہے نگاہ، وہ تو پردہ اٹھتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ ہم دیکھیں گے. بہرحال اس وقت کیا تھا کہ اے نبی یہ بہت ریجڈ ہے قرآن، اس میں ترمیم کیجئے. وہ میں آیت وہ تو کئی دفعہ آپ کو سنا چکا ہوں، سورہ یونس کی، ایتے بے قرآن ان غیر حاضہ و بدل ہو، اے محمد کوئی اور قرآن پیش کرو یا اس میں ترمیم کرو. جواب کیا دلوایا گیا؟ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اے نبی ان سے کہہ دیجئے میرے لیے ہرگز ممکن نہیں ہے کہ میں اس قرآن میں اپنے جی سے کوئی ترمیم کر دوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، یا میں تو خود پابند ہوں اس کا جو مجھ پر وحی کیا جا رہا ہے. وہی جو آج میں نے سورہ زمر کی آیات میں کہ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں نے بھی اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی تو مجھے بھی اندیشہ ہے اس بڑے دن کے عذاب کا. یہ سارا معاملہ، یہ آیت جو ہے سورہ بنی اسرائیل کی، اس سے بھی زیادہ سخت ہے. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اے نبی یہ تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو بچلا دیں اس چیز سے جو ہم نے آپ پر وحی کی ہے. کس لیے؟ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، کہ آپ افترا کریں ہم پر اس کے سوا کوئی اور چیز، کوئی گھڑ کر قرآن پیش کر دیں کہ یہ قرآن ہے. وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اگر آپ ایسا کر دیں وہ آپ کو اپنا خلیل بنا لیں گے، دوست بنا لیں گے، جھگڑا ختم ہو جائے گا. اس کے بعد جو الفاظ آئے ہیں، ولولا ان ثبتناک، اور اے محمد اگر ہم نے ہی آپ کے پاؤں کو جمع نہ دیا ہوتا، لقد کت ترکنو الیہم شیئن قلیلا، تو عین ممکن تھا کہ آپ ان کی طرف کچھ مائل ہو ہی جاتے. اس لیے کہ دباؤ اتنا شدید تھا، آپ تصور کر سکتے ہیں سن 11 میں، سن 10 میں کیا حال تھا محمد رسول اللہ کا، ہجری نہیں نبوی. ادھر ابو طالب کا انتقال ہو گیا، ادھر حضرت خدیجہ کا انتقال ہوگا رضی اللہ تعالی عنہا، ادھر جو پارلیمنٹ ہے مکے کی قریش کی دار الندوہ، اس میں ریزولوشن کیری ہو گیا، طے کر لیا گیا اب محمد کو قتل کر دیا جائے گا. بتائیے کہاں جائیں، کس طرف جاؤں، کدھر دیکھوں، کسے آواز دوں؟ یہ صورتحال ہے اس وقت، بالکل مجبور ہو کر طائف کا رخ کیا ہے. شاید اللہ تعالی وہاں کے سرداروں میں سے کسی کو توفیق دے دے کہ وہ مجھ پر ایمان لے آئے اور میں طائف منتقل ہو جاؤں. تینوں سرداروں سے ملاقات کی، تینوں نے جواب دیے ہیں، تاریخ میں آپ نے پڑھے ہوں گے، کلیجے کو چیر جانے والے جواب. واپس آئے ہیں تو اب آپ سوچئے، مکے کے باہر ہیں محمد، ان کا پڑاؤ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مکہ جس میں خانہ کعبہ ہے، وہ مکہ جہاں 40 برس آپ نے بسر کیے تھے اور جوانی کی عمر میں آپ مکے والوں کی آنکھوں کا تارا تھے، محبوب ترین شخصیت، الصادق الامین کا خطاب انہوں نے دیا تھا. آج اس مکے کے باہر محمد ہے، 10 سال کا صرف عرصہ گزرا ہے، دعوت توحید دیتے ہوئے یہ اتنی کڑوی شے ہے، اور حال یہ ہو گیا ہے کہ اس مکے میں حضور داخل نہیں ہو سکتے. وہاں تو فیصلہ ہو چکا قتل کرنے کا، طائف گئے تھے وہاں کوئی جگہ نہیں ملی، کہاں جائیں؟ پھر وہی مصرع پڑھ رہا ہوں، کس طرف جاؤں، کدھر دیکھوں، کسے آواز دوں. اگلا مصرع بیس پی نہیں پڑھ رہا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے الفاظ کا استعمال بھی کسی درجے میں مناسب نہیں. بہرحال یہ نقشہ تھا، کیا کیا حضور نے؟ حضور نے ایک کافر کو، ایک مشرک کو پیغام بھیجا، کون؟ مطعم بن عدی، کہ اگر تم مجھے اپنی امان میں لے لو تو میں مکے میں داخل ہو جاؤں. اس نے کہلوا دیا ٹھیک ہے آپ میری امان میں آ جائیے. آپ نے فرمایا یوں نہیں، مجھے آ کر لے کر جاؤ، کیا عجب کہ میں مکے میں داخل ہوں اور کوئی مجھ پر حملہ کر دے؟ اس لیے کہ فیصلہ تو ہو چکا ہے، اور وہ کہہ سکتا ہے، وہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ اگنورنس، وہ پلیڈ کر سکتا ہے اگنورنس، کہ مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ تمہاری امان ہے، مجھے کیا پتا، مجھے تو یہ معلوم تھا کہ دار النظوہ میں فیصلہ ہو چکا ہے محمد کو قتل کرنے کا، میں نے قتل کر دیا. لہذا حضور نے دوبارہ پیغام بھیجا کہ آ کر لے کر جاؤ. وہ شخص مطعم بن عدی اپنے 6 بیٹوں کو ہتھیار سجا کر لے کر مکے سے باہر آیا اور حضور کو مکے میں لے کر گیا. میں یہ کہا کرتا ہوں اگرچہ اس کی موت کفر پر اور شرک ہی پر واقع ہوئی ہے، وہ ایمان نہیں لایا، لیکن ہم میں سے ہر ایک کے گردن پر اور کندھے پر اس کے احسان کا بوجھ ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ کو اس طرح حفاظت کے ساتھ مکے میں لے کر گیا. اب یہ حالات ہیں، ذرا سوچئے، اس میں اگر دباؤ پڑ رہا ہے کہ کچھ مان لیجئے، کچھ نرمی کیجئے، کچھ تو تھوڑی بہت ہماری بھی ناک رہنی چاہیے نا، ہماری ناک پوری کٹ جائے آپ ہی کی رہ جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا. تو یہ دباؤ کتنا ہے؟ ان کادوا لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیرہ واذا لاتخذوک خلیلا ولولا ان ثبتناک، اگر ہم نے آپ کو جمائے نہ رکھا ہوتا، لقد کت ترکنو الیہم شیئا قلیلا، تو آپ کچھ نہ کچھ ان کی طرف مائل ہو ہی جاتے. آخر میں اس کے بعد کیا فرمایا؟ اذا لاذقناک ضعف الحیات وضعف الممات، اور اگر ایسا ہو جاتا بالفرض تو ہم آپ کو مزہ چکھاتے دگنی سزا کا، دنیا میں اور دگنی موت کی، یہ سزا ہوتی آپ کی اگر کہیں آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے اور دین میں کوئی ترمیم گوارا کر لیتے. یہ ہے وہ دباؤ جس کو کہا گیا کہ فل ذالک فدعو واستقم کما امرتا ولا تتبع اہواہم، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے، ان کے پیچھے نہ چلیے، ان کے دباؤ کو قبول نہ کیجئے، ان کے کسی پریشر کی وجہ سے کہیں پر آپ کہیں بھی آپ جو ہے کوئی مصالحت کے لیے اور مداحدت کے لیے آمادہ نہ ہو. وقل اور کہہ دیجئے آمنت بما انزل اللہ من کتاب, میرا تو ایمان ہے اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کی, میرا ایمان میرا یقین اس کتاب پر ہے. دیکھیے یہ اہم ترین بات ہے کتاب کی اہمیت. یہاں رسول کہہ رہے ہیں میرا ایمان اس کتاب پر ہے جو اللہ نے نازل کیا. اور ابھی جو آیت آپ نے سنی تھی درس سے پہلے جو دو آیات سورہ بقرہ کے آخری رکوع کی تلاوت کی تھی قاری صاحب نے, اس میں بھی الفاظ کیا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر کہ جو نازل کی گئی ان پر ان کے رب کی طرف سے. تو اس قرآن پر اول المؤمنین سب سے پہلے ایمان لانے والے کون ہیں؟ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا کہہ دیجئے آمنت بما انزل اللہ من کتاب وامرت لاعدل بینکم, کہہ دیجئے کہ میرا تو ایمان ہے اس کتاب پر جو اللہ نے نازل فرمائی اور مجھے حکم ہوا ہے کہ تمہارے مابین عدل قائم کروں. بہت اہم ہے اس کا ایک ایک ٹکڑا. یہ تین آیات اس موضوع پر میں عرض کر چکا ہوں عظیم ترین ہے قرآن کی اقامت دین کے موضوع پر. مجھے حکم ہوا ہے تمہارے درمیان عدل قائم کروں, اس کا مطلب کیا ہوا؟ مجھے وائز نہ سمجھ لینا. وائز بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے, کہانیاں سناتا ہے, لطیفے سناتا ہے, کچھ نذرانہ وصول کرتا ہے, اپنا راستہ لیتا ہے. یہی ہوتا ہے نا, حقیقت یہی ہے کہ نہیں؟ اسے اس سے غرض نہیں. وہ یہ نہیں کہتا سیدھے ہو جاؤ, اور سیدھے نہیں ہوگے تو پھر تمہارا ہاتھ پکڑا جائے گا, تمہارا ظلم کرنے والا ہاتھ کاٹ ڈالا جائے گا. تم جو لوگوں کا خون چوس رہے ہو, تمہارے خون جو ہے جو چوس رہے ہو ان کو منع کیا جائے گا, استحصال بند کیا جائے گا. وائس کبھی یہ نہیں کہتا. وائس تو ٹھنڈی ٹھنڈی باتیں, بڑی پیاری باتیں, بڑی دلچسپ باتیں, اس میں لطیفے بھی ہوں گے, اس میں کہیں بڑی پردرد اور سوز پیدا کر دینے والی کیفیات بھی ہوں گی, لیکن وائس کبھی یہ نہیں کہتا کہ سیدھے ہو جاؤ درست ہو جاؤ. یہ معاملہ ہے رسول کا. رسول کی دعوت وائس کی دعوت نہیں ہے. رسول وہ ٹھنڈی ٹھنڈی اور چکنی چپڑی باتیں نہیں کرتے. مجھے ایک دلچسپ بات یاد آئی ہے, اگر آپ نے بائبل پڑھی ہو تو جب حضرت مسیح علیہ السلام یروشلم پہنچے ہیں اور جب انہوں نے کچھ واعظ کہے ہیکل سلیمانی میں جا کر, تو وہاں کے جو علماء تھے انہیں بڑا اچمبا ہوا کہ ہم بھی واعظ کہتے ہیں, اس کا واعظ کچھ اور ہے. الفاظ وہاں یہ ہیں, ہی پریچز ود اتھارٹی, یہ تو ایسے واعظ کہتا ہے جیسے کوئی صاحب اختیار آدمی کرتا ہے. یہ لوگوں کو یہ متنبہ کر رہا ہے, خبردار کر رہا ہے, جس انداز میں گفتگو کر رہا ہے وہ تو کوئی حکمران گفتگو کیا کرتے ہیں. ایسی وائس جو ہے وہ چکنی چپڑی, وہ لجاجت, کوئی خوشامد, یہ انداز ہوتا ہے. اور اس کا انداز ایسا ہے جیسے کوئی حاکم ہو, صاحب اختیار ہو. ہی پریچز وتھ اتھارٹی, یہ انداز جو ہے رسول کا انداز, کہ میں صرف واعظ کہنے نہیں آیا, میں انصاف کا قلع, میں ظلم کا قلع کما کرنے آیا ہوں اور انصاف قائم کرنے آیا ہوں. اب زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے گا. سود خوروں کو آپ کچھ ان کی سود خوری پر کو بھی ڈانٹ نہ پلائیے, اچھی اچھی باتیں سنائیے, نماز کے کیا اس کی برکتیں ہیں اور فلاں نیکی کا کتنا ثواب ہے اور ایک مرتبہ یہ کلمہ کہہ دینے سے کتنا اجر و ثواب ملتا ہے, یہ باتیں سنائیے. بڑے خوش ہو کر سنیں گے, بڑی اچھی دعوتیں کھلائیں گے, نذرانے دے کر رخصت کریں گے. آپ اگلے شہر میں جائیے پھر وہی باتیں کیجیے. یہ ہے واعظانہ انداز. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, نبوت کا انداز یہ نہیں ہے. نبی کا انداز وہ پریچنگ ود اتھارٹی, نبی کی دعوت انقلابی دعوت. نبی کا قول کیا ہے؟ امرت لاعدل بینکم. اور یہی بات کہی تھی کس نے؟ ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ. جب نبی نے دین قائم کر دیا, اب خلافت کا نظام چل رہا ہے, بیعت خلافت ہوئی ابو بکر کے ہاتھ پر, تو جو پہلی تقریر کی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں, اے مسلمانوں تم میں سے ہر قوی میرے نزدیک ضعیف ہوگا جب تک کہ اسے حق وصول نہ کر دوں, اور ہر ضعیف قوی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق دلوا نہ دوں. یہ حق دینا اور حق لینا, یہ ہے اس نظام کا اصل خاصہ. وہ میزان عدل نافذ کرنا, اس کو نصب کرنا کہ یہ جو اللہ کا نظام ہے اس نے جس کا جو حق معین کیا ملے گا, اس سے زائد ایک پیسہ نہیں لینے دیا جائے گا. جائز نفع وصول کرو, ناجائز کرو گے تو کھینچ کر تمہارے پیٹوں میں سے نکال دیا جائے گا. جب تک یہ انداز نہ ہو وہ دین کی اقامت نہیں ہے, وہ پھر ایک واعظ ہے اور نصیحت ہے. سیدھے چلو. خود ابو بکر کہتے ہیں کہ میں اگر سیدھا چلوں تو تم پر میری اطاعت فرض ہے, اور میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کرنا فرض ہے. انہوں نے اپنے آپ کو بھی مستثنی نہیں کیا. اور یہی کہا کہ نظام جو قائم ہو رہا ہے, جو سعد ابن ابی وقاص کا جملہ میں نے آپ کو سنایا, رستم سپہ سالار افواج ایران کی سفارت کے جواب میں جو بات کہی تھی کہ بھول جاؤ ان دنوں کو جب ہم آتے تھے اور ٹرائبل ریڈز ہوتی تھیں, لوٹ مار کر کے چلے جاتے تھے, یہ بات وہ نہیں ہے. اب حالات بدل گئے, اللہ نے بھیجا محمد کو, محمد نے بھیجا ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم. انا قد ارسلنا, ہمیں بھیجا گیا ہے. کس لیے بھیجا گیا؟ لنخرج الناس من جہالت من ظلمات الجہالت الى نور الایمان, جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لائے. ومن جور الملوک الى عدل الاسلام, بادشاہوں کے ظلم و ستم کے پنجے سے انہیں چھڑا کر اسلام کے نظام میں عدل و قسط سے انہیں روشناس کریں. یہ مشن ہے ہمارا, ہم اس پر آئے. معلوم ہوا کہ وہ دونوں پہلو ہیں, مذہبی تبلیغ بھی ہے جبکہ کفر کے اندھیاروں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لانا ہے, انقلابی تبلیغ بھی ہے کہ وہ ظالمانہ استبداد کا نظام اور وہ جو استحصالی نظام ہے ان کو ختم کر کے اور اسلام کا دیا ہوا نظام میں عدل و قسط قائم کرنا ہے. قرآن عظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر